الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ جو جب اسلام کو لوگ چھوڑ دیں بے دینی لوگوں میں عام ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس وقت اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ احیاء اسلام کا کام کریں اس کفر میں اس بے دینی میں اس الحاد کے دور میں اسلامی انقلاب لائیں موٹی سی بات یوں کہہ سکتے ہیں تو فرمایا کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے اللہ عز و جل نے اوصاف بیان فرمائے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانوں سن لو من یرتد منکم عن دینہ جو بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا دین سے مرتد ہونے کے معنی کیا ہے دین سے انحراف کر جانا دین کو پیٹھ دکھانا دین کو چھوڑ دینا بے دین ہو جانا تو فرمایا کہ پھر تمہاری اصلاح کے لیے تمہیں درست کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے فَصَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ جو اللہ کے پیارے ہوں گے وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے پہلی بات تو صاف اللہ نے یہ فرمائی کہ جو میرا پیارا نہ ہو وہ کوئی دینی انقلاب نہیں لا سکتا اس سے اسلامی انقلاب کی کوئی توقع نہیں اسلامی انقلاب وہی لوگ لا سکتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوں اور پھر ان کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت ہو اور محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر دونوں طرف سے ہو تو محبت ٹھیک ہے ورنہ بیکار ہے محبت وہی برابر ہو سکتی ہے محبت وہی کامیاب ہوتی ہے جو دونوں طرف سے ہو اگر یک طرفہ محبت ہو تو سب یا غلط فہمی پر مبنی ہے یا پھر وہ عشق ہے جو کہ کسی کام کا نہیں وہ نتیجہ خیز کبھی نہیں ہو سکتا اب دیکھو عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ان عیسائیوں سے بالکل محبت نہیں ہمارے آج کل کے عاشقان رسول بریلویوں کا ٹولہ عام طور پر ہمارے شیعہ دوست کس قدر اہل بیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پنجن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کوئی علم والا کوئی سمجھ والا یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی کبھی ان سے محبت کرتے ہوں نہ اللہ کے رسول سے توقع ہو سکتی ہے نہ حضرت علی سے نہ حضرت حسن حسین سے نہ حضرت فاطمہ سے جیسا کہ عیسائیوں کے بارے میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے عیسائیوں سے جو کہ آج کل ان سے محبت کرتے ہیں کبھی بھی آ کر دیکھ لیں اگر ان کے رنگ بھنگ کبھی بھی محبت نہیں کریں گے تو یہ یک طرفہ محبت ہوئی اور یہ بیکار ہے. محبت وہی ہوتی ہے کہ جو دونوں طرف سے ہو, جس کا رسپونڈ پورا ہو. اس لیے اللہ نے دونوں لفظ استعمال کیے, یحبہم و یحبونہم. اسلامی انقلاب کرنے والے لوگ وہی ہوں گے, یحبہم کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا, و یحبونہم اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں. ویسے محبت پہلے بندے کی طرف سے ہونی چاہیے اور پھر اللہ کی طرف سے. اب آپ دیکھیں نا, آپ نیک ہو جائیں گے تو اللہ محبت کرے گا. یوں جو آپ نیک ہوتے جائیں گے, اسلام سے آپ کو محبت ہوگی, اسلام کے آپ سپاہی بنیں گے, اسلام کے آپ شدائی ہوں گے, اللہ آپ سے محبت کرتا جائے گا. یوں جو آپ اسلام سے ہٹتے جائیں گے, اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی, بالکل معاملہ جو ہے صاف ہو جائے گا. لیکن یہاں جو اللہ نے پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا, یہ ان کے شرف کے طور پر کہ وہ لوگ اللہ کے پیارے ہوں گے, اور پھر ان کی حقیقت بھی بیان کر دی کہ ان کے دلوں میں بھی اللہ کی بڑی محبت ہوگی. اگلی بات, اذلت علی المومنین اعزت علی الکافرین. مومنوں پر بڑے نرم اور کافروں سے بڑے سخت. یہ ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اصلاح کا کام کر سکتے ہیں, جو ارتداد کو مٹا سکتے ہیں, اسلامی انقلاب لا سکتے ہیں, اور جو آپس میں ہی لڑیں وہ ظاہر ہے کہ پھر اس معیار پر کبھی بھی نہیں اتر سکتے اور اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. بالکل یجاہدون فی سبیل اللہ, اور پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے, بہت ہی محنتی, بہت ہی عزم اور جزم والے. ولا یخافون لومۃ لائم, کوئی کہے بھی ان کو روکے بھی تو وہ پرواہ نہیں کریں گے, نہ اس بات کی پرواہ کہ فلاں فلاں جو ہے وہ اس بات سے روکتا ہے, نہ اس کی پرواہ کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر میں نے یہ حق بات کہہ دی تو لوگ کیا کہیں گے, اس بات کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتے. وہ حق کو دیکھتے ہیں اور حق کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلا کسی خوف کے. لوگوں کی تان و تشنی کی انہیں کوئی پرواہ نہیں, لوگوں کی مخالفت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے اگر بندہ ایسا معیاری ہو جائے. یہ ہر ایک کو تھوڑا نصیب ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. یوتی ہے من یشاء, اللہ اپنا یہ فضل جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے. ورنہ دیکھ لو کتنی تحریکیں اٹھتی ہیں لیکن نتیجہ صفر. اور حقیقت میں یہ ہے کہ اگر آدمی جو اللہ عز و جل نے یہاں اصول بیان فرمائے ہیں اگر ان پر اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھ لے, اگر مخلص ہو تو فوراً اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں کتنے مغالطے میں ہوں. اب مہدی ہونے کا دعویٰ آج تک بہت لوگوں نے کیا, لیکن بس ایک دیوانگی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مہدی کہہ دیا. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے بارے میں کہا تھا ان کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کیا کہا. اگر وہ اس کو دیکھ لیتے, اپنے اوپر فٹ کر لیتے تو کبھی مغالطے میں نہ آتے. لیکن جب انسان اپنی عقل کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر انسان سوچتا نہیں, پھر بس اسے وہی چیز نظر آتی ہے جو اس کا ذہن اس کے سامنے لاتا ہے. دنیا میں بڑی تحریکیں اٹھیں, ہر ایک نے یہی دعویٰ کیا کہ ہم اسلام لائیں گے, ہم اسلام لائیں گے, اسلام لانا ہمارا مقصد ہے, ہمارا منشور ہے, ہمارا مقصود ہے. لیکن نتیجہ جب دیکھا تو بالکل صفر, نہ وہ لا سکے. جب ان کا تجزیہ کیا کہ کیا خرابی ہے, کیا یہ صحیح نہیں, تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ بالکل اس معیار پر نہیں اترتے جو قرآن نے بیان کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے فرمایا تھا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا, اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. پھر یہاں اللہ نے حقیقت بیان کی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اے مسلمانوں, تمہارا دوست سب سے پہلے اللہ, اس کے بعد اس کا رسول, پھر مسلمان. اور یہ مسلمان سے محبت, یہ کوئی قدرتی بات ہے کہ اگر اسلام صحیح ہوگا, اسلام خالص ہوگا, تو قدرتی محبت پیدا ہو جائے گی, سب دشمنیاں ختم ہو جائیں گی, اور جو راستے میں بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں وہ سب کی سب گر جائیں گی. انسان کو اپنی قوم سے زیادہ ایک مسلمان سے محبت ہوگی, اپنے باپ سے زیادہ, اپنے بھائی سے زیادہ, بہت قریبی سے زیادہ ایک مسلمان سے محبت ہوگی. دو انصاری تھے, حویصہ اور محیصہ, ان میں سے چھوٹا جو تھا وہ مسلمان ہو گیا, بڑا جو تھا وہ مسلمان نہ ہوا. چھوٹا بڑا اللہ کے رسول کا جان نثار, آپ نے چھوٹے کے ذمہ لگایا کہ فلاں یہودی جو ہے بہت شرارتی ہے, اسلام سے بہت دشمنی رکھتا ہے, اس کو قتل کر دے. اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا. ان سے ان کے اچھے مراسم تھے دونوں بھائیوں کے, بڑے کو جب پتہ لگا تو وہ چھوٹے کے پیچھے پڑ گیا, اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا بڑا فرم بردار, اس کی مار کھاتا رہا اور اس سے کہا کہ تم مجھ سے ناراض نہ ہو, جب اللہ کے رسول نے مجھے کہہ دیا تو میں کیوں نہ یہ کام کر سکوں. تو چونکہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کا احترام تھا, اللہ کے رسول کی بزرگی تھی کہ آپ کا حکم سب سے بڑا حکم ہے, اور جو مسلمان نہیں تھا اس کے دل میں اللہ کے رسول کا کیا احترام کہ تجھے ٹال دینا چاہیے تھا, تجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا چاہیے تھا, تجھے یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا. چھوٹا بھائی بڑے سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کا یہ مقام ہے کہ میں کسی اور سے تو دھوکہ کر سکتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول سے کبھی دھوکہ کروں, ان سے منافقت کروں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر مجھے اللہ کے رسول کہہ دیتے ہیں کہ تو اپنے بڑے بھائی کو قتل کر دے, میں تجھے بھی قتل کر دے. وہ اسلام ہی کیا ہوا. اب دیکھ لو, نہ بھائی کا خیال ہے, نہ بھائی کی پرواہ ہے, نہ دوست کی پرواہ ہے, لیکن سامنے بات کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہو گیا اب اللہ کے رسول کا حکم فائنل, اب اللہ کے رسول کی بات سب سے بڑھ کر ہے. تو اسلام جب آ جاتا ہے پھر قومیت, پھر وطنیت, پھر جو جھوٹے خدا ہم نے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ اسی وقت تک ہیں ہمارے لیے بندھن جب تک اسلام ہمارا کچا ہے. جب اسلام پختہ ہو جاتا ہے پھر کوئی بھائی کیا, باپ کیا, ماں کیا, بیوی کیا, کوئی کچھ بھی کیوں نہ ہو, کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اسی لیے تو میں سوچا کرتا ہوں کہ ہمیں اسلام مفت میں ملا ہے, ورثے میں ملا ہے. ہم مسلمان اس لیے کہ ہمارا باپ مسلمان, دادا مسلمان, ہم خاندانی مسلمان. اسلام ہم نے خود خریدا نہیں, اسلام ہم نے خود کمایا نہیں, اس لیے ہمیں اس کی قدر بھی کوئی نہیں. ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے اندر سب کافروں والی خصلتیں پاتے ہیں. جو باتیں کافروں کے اندر ہیں وہ سب باتیں آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. کیوں؟ تو مسلمانوں میں اسلام صحیح نہیں, اور جب اسلام صحیح آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بات اس کو اچھی نہیں لگتی. حضرت صدیق کا بڑا مشہور مقولہ ہے یہ. وہ کہا کرتے تھے کہ جب کسی کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر ناممکن ہے کہ اسے دنیا اچھی لگے, پھر اسے کوئی اور پیارا لگے, پھر اسے اللہ, اللہ کی باتیں, اللہ کا دین, جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اسے وہی پیاری لگے گی, پھر اسے دنیا کبھی ورغلا نہیں کرے. یہ ناممکن ہے کہ دوستی اللہ سے بھی ہو اور دل میں محبت اللہ کی ہو پھر دنیا دار بھی ہو؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو. میری حضرت صدیق اپنے خطبات میں اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر اس کے دل میں کسی اور کی محبت جو ہے کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی، بالکل نیچ ہیچ پست رہتی ہے اور دبی ہوئی رہتی. اللہ اجازت دے تو ٹھیک، ورنہ کچھ نہیں، ختم بالکل. تو مومن جو انقلابی ہو سکتا ہے، اس کی تعریف جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. مومنوں، تمہارا دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور مومن مسلمان لوگ. اور مومنوں سے بھی، مومنوں کی بھی وضاحت کر دی، ورنہ مومن کا لفظ تو عام طور پر شیعہ کوئی کہتے ہیں، شیعہ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں. اور یہ تعجب کی بات ہے کہ اس زمانے میں حقائق بدل گئے. اہل سنت اہل بدعت، جو حقیقت میں اہل بدعت ہیں وہ اہل سنت بن گئے، اور جن کے ہاں شرک اور کفر کی بھرمار ہے وہ مومن بن گئے. اور جہاں حقیقت میں ایمان ہوتا ہے ان کو وہابی کہہ کر ایسے جیسے کہ دین سے خارج، دین سے نکلے ہوئے، پتہ ہی کچھ نہیں. اس قدر الٹا دور آ گیا ہے، جہالت اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے. اب دیکھیے، عرف میں اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ بریلویوں کو. یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ اہل سنت ہے. اب آپ سوچیں کہاں بریلویت اور کہاں اہل سنت. جس قدر بدعات، جس قدر بدعات بریلویوں میں پائی جاتی ہیں، بریلوی دوسرے نمبر پر ہیں، شیعہ پہلے نمبر پر ہیں. یہ کوئی چوٹ کی بات نہیں، یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جا کر بدعت مسلمانوں میں اس طرح سے سرایت کر جائے گی جیسے کسی کو بولا کتا، یہ ہلکا کتا جسے کہتے ہیں، کاٹ لے تو اس کی زہر جسم میں سرایت کر جاتی. اس طرح سے ان کا کوئی کام اس کا بغیر بدعت کے نہیں ہوگا. ہر معاملہ ان کا، ان کی دعا بدعت، ان کی نماز بدعت، ان کا روزہ بدعت، ان کا حج بدعت، ہر کام ان کا بدعت کا ہوگا. اور بدعت کے بغیر ان کا مزہ ہی نہیں آئے گا. ان کے وظیفے بدعت کے، کوئی چیز ان کی سیدھی نہیں ہوگی. جیسے کتے کا کاٹا ہوا انسان کے بالوں تک میں، بال تک میں کتے کی زہر کا اثر آ جاتا ہے. ہڈی، گوشت، ناخن، کوئی چیز نہیں اس سے بچی. فرمایا اس طرح سے بدعت جو ہے آخر زمانے میں جا کر لوگوں میں سرایت کر جائے گی. لیکن دیکھ لو، آج ان کا نام اہل سنت ہے، اور ان کا نام جن کے ہاں کہ بالکل ہی اسلام کا شائبہ ہی نہیں، ان کو مومنین کہتے ہیں. تو اللہ نے مومنوں کی تعریف کی کہ مومن کون؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مومن وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ، بہت نرم دلی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں پھر ڈرتے رہتے ہیں، زکات دیتے ہیں پھر ڈرتے رہتے ہیں. اور اگر آدمی نماز پڑھ کر یا زکات دے کر فخر کرنے لگ جائے، سمجھو کہ یہ بھی انسان کی بدبختی ہے. کبھی آپ نے اس پر غور کیا نہیں؟ فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھ کر پھر کیا ہوتا ہے؟ سلام جب پھرتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے، اور تین دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ آپ کی سنت ہے کہ جب سلام پھرے، امام سلام پھرے، تو ایک دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر، اور تین دفعہ فوراً استغفر اللہ اس کے بعد پھر جو کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد. اب آپ کبھی غور کریں کہ استغفر اللہ کہ میں نے تو یا اللہ بخش دے, پڑھی نماز ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ, یعنی نماز پڑھ کر فوراً ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا, اس کی کیا تک ہے, اس میں کیا حکمت ہے, اس میں کیا مصلحت ہے, یہ اسلام کا حکم کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ جو مومن ہوگا وہ نیکی کر کے اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہوا کچھ نہیں بس تو معاف ہی کر دے. اگر سے میں نماز پڑھنے آیا ہوں, تیرے سامنے میں نے سجدہ کیا ہے, توبہ کی ہے, اور نماز ایک بہت بڑا دین کا رکن ہے, لیکن یا اللہ کیا اور کچھ بھی نہ ہوا گے, اللہ یہی ایک بڑی چیز ہے اور پتہ نہیں اس میں بھی کتنی خامیاں ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تاکہ ایک تو تکبر نکل جائے, فخر نکل جائے, یہ مان یہ فخر کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے میں نمازی ہوں یہ بات نکل جائے, فوراً اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے جو تہجد گزار ہیں ان کا بھی نقشہ یہی کھینچا ہے, وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب وہ صبح کو اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں. اب دیکھو بظاہر کتنی بڑی نیکی ہے, لوگ تو کہیں گے جی تہجد گزار ہے اور وہ بخشش مانگ رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے, کچھ نہیں ہوا. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, وہ سحریوں کے وقت اٹھ کر بخشش مانگتے ہیں, اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. تو مسلمان جو ہے جتنا وہ اللہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے جتنا وہ اللہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے اتنی اس میں آج بھی انکساری پیدا ہوتی چلی جاتی. اور میرا تجربہ ہے ہمارے ہاں نمازی اور پھر اگر حج کر لے پتھر دل ہوتے جاتے ہیں. جتنے پکے نمازی اور بوڑھا, حالانکہ بڑھاپے میں دل نرم ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جوں جوں بوڑھا ہوتا جائے گا دل سخت ہوتا جائے گا, اور خصوصاً جو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں پرانے بوڑھے نمازی, پتھر دل, معمولی معمولی بات پر غصے میں آ جانا, اس قدر لڑائی جھگڑا, اور یہ کیا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اثر ہی نہیں ہوتا. دیکھیے دل کب نرم ہوتا ہے, دل نرم ہوتا ہے جب پریس ہو جائے, جب چیز پر دباؤ پڑتا ہے تو اس کے سارے دباؤ کی وجہ سے وہ چیز کے پوار سب ڈھیلے ہو جاتے. تو جب انسان اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے اور اس پر اللہ کی خشیت اس کا خوف طاری ہوتا ہے تو اس میں رقت پیدا ہوتی ہے, نرمی پیدا ہوتی ہے, اور اگر نرمی پیدا نہ ہو تو نیکی کہاں آئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو انقلابی لوگ ہوں گے, جو انقلابی لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے, وہ نماز پڑھنے والے اور زکات دینے والے, اور یہ کام کر کے انتہائی آج بھی ان کی زندگی ہو. اور میرے بھائیوں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی آخری نصیحت کیا تھی؟ آپ کی آخری نصیحت, ویسے تو آپ نے مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کو نصیحتیں کی, خطبہ بھی دیا بیماری آخری بیماری کے دوران, لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آخری الفاظ جو آپ کی زبان پر تھے نصیحت کے, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نماز نماز, اس کو نہ بھول. اچھا آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں نماز پڑھنے والا بھی ویسا اور نہ پڑھنے والا بھی ویسا. جب اللہ کے رسول اپنی آخری بیماری میں نزع کی حالت ہے اس میں نماز 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 یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی, بہت بڑی چیز ہوگی. اب مسلمانوں میں کیا ہے, یا تو مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ ویسے پتھر دل ہیں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آج کل نمازیوں میں اور بے نمازیوں میں کبھی آپ کو فرق نظر آیا ہے؟ معاملات کر کے دیکھ لیں، ایک نمازی سے اور ایک بے نماز سے معاملہ کر کے دیکھ لیں، دونوں برابر کے بے ایمان نکلے. رشتہ داری کر کے دیکھ لیں، ایک نمازی سے اور بے نماز سے رشتہ داری کر کے دیکھ لیں، دونوں برابر کے بے ایمان نکلے. امانت رکھ کر دیکھ لیں، کوئی اور کام کر کے دیکھ لیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نماز میں کیا رکھا ہے. ہمارا نوجوان طبقہ عام طور پر کہ نماز میں کیا رکھا ہے، اور ہے بھی صحیح کہ آج کل کی نماز میں ہے بھی کیا، اور بلکہ آج کل کے اسلام میں کچھ نہیں. وہ لوگ ایک عیسائی کو لے کر آئے کہ جی حافظ صاحب اسے مسلمان کرنا ہے. میں نے اس سے پوچھا، سنا تو کیوں مسلمان ہو رہا ہے؟ کچھ پڑھا ہے؟ کوئی مطالعہ کیا ہے؟ تجھے اسلام کی کس بات نے اپیل کی ہے جو تو مسلمان ہو رہا ہے؟ کہ جی میں پڑھا ہوا تو بالکل نہیں. پھر میں نے کہا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ، پہلے ہی بہت پھرتے ہیں، پھر تو فائدہ ہی کچھ نہیں، جیسے پہلے ہیں ویسا تو ہو جائے گا، برابر کی بات ہے، کوئی فرق تو ہے نہیں. اور واقعہ یہی ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی اسلام کوئی فائدہ دیتا ہے؟ خاندانی مسلمان ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا، اتن کوئی فائدہ نہیں. اسلام وہ فائدہ دیتا ہے جو آپ نے سمجھ کر اختیار کیا ہو، جس اسلام نے آپ کو نکیل ڈال دی ہو، آپ کو لگام دے دی ہو. اور جو اسلام آدمی کو لگام نہ دے، جو اسلام مسلمان پر سواری نہ کرے، کوئی فائدہ نہیں کیا ہو. جو اسلام مسلمان کو کنٹرول نہ کرے، وہ کوئی اسلام نہیں. اور اب تو اسلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، جیسے چاہتے ہیں اس کو بگاڑتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اس کا ستیہ ناش کرتے ہیں. ہم نے اسلام کو ایسا بگاڑا ہے کہ کفر اور اسلام میں کوئی فرق بھی نہیں رہا. میرے بھائیو، نماز بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یعنی اگر نماز پڑھنے والا واقعتاً نماز پڑھے، یہ اتنی بڑی دولت ہے. اس قدر دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہی ہے کہ آپ کی زندگی ان مشکلات میں گزرتی تھی. مکے میں تھے تو اس قدر تکلیفیں جس کی کوئی حد نہیں. مدینہ منورہ چلے گئے، اگرچہ وہ کافر والی وہ تکلیفیں تو نہ رہی، لیکن پریشانیاں، منافقین جو مسلمان یہودیوں میں سے ہو گئے تھے، جو بعض کچھ انصار میں سے بھی تھے، ان کی برادری میں سے، وہ اپنی ریشہ دوانیاں، وہ اپنی شرارتیں کرتے تھے. یہودی بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے تین بڑے زبردست قبیلے تھے. یہ اپنی شرارتیں کرتے تھے. اور پھر باہر کی سلطنتیں جو ہیں، جیسا کہ آج کل روس اور امریکہ، اس وقت رومی سلطنت اور ایرانی سلطنت، ہر وقت فکر رہتا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کبھی آپ نے بھائی چارہ قائم کر رکھا تھا، دو آدمیوں کو بھائی بنا لیا اور انہوں نے تقسیم کار یوں کر رکھی تھی کہ آج میں مزدوری کروں گا، میں محنت مشقت کا کام کروں گا، میں کمائی کا کام کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ، سنتا رہا کہ آج آپ نے کیا کہا، تاکہ جب میں پھر تجھ سے ملوں تو مجھے وہ ساری باتیں بتائے کہ اللہ کے رسول نے آج یہ کہا ہے، آج یہ کہا ہے. مجھے دین کا علم حاصل ہوتا رہے، ادھر ہم کما بھی سکے اور ادھر دین بھی ہمیں مل سکے. ایک دن یہ ساتھی اور اگلے دن دوسرا ساتھی، وہ کام کرے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس دن میری ڈیوٹی آف کی ہوتی، حضور سے باہر کی، میرا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تو مجھے فوراً یہی خیال ہوتا کہ کوئی حملے کی بات ہوگی. ہر وقت دل میں یہی فکر ہوتا تھا کہ کوئی حملہ ہوا ہے کسی طرف سے، کبھی ادھر سے خطرہ ہے، کبھی ادھر سے خطرہ ہے، کبھی ادھر سے خطرہ ہے، کبھی ادھر سے خطرہ ہے. تو اتنی پریشانی، اللہ کے رسول جب پریشانیاں زیادہ ہو جاتی، مسجد میں آتے ہر بلال سے کہنا ہوتا کہ اے بلال وقت ہو گیا ہے اذان دے، تو یہ نہ کہتے کہ بلال اذان دے، کہتے ارہنا یا بلالو، اے بلال آرام دے، اے بلال آرام دے تاکہ ہمیں رات نصیب ہو، سکون نصیب ہو. کیا مطلب؟ اذان دے، نماز پڑھ. اور نماز کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ سے ملاقات کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، پانچ نمازیں فرض کی ہیں. ایک وفد آیا، مسلمان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ رعایتیں حاصل کرنی چاہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ، باقی ہم سب پابندیاں کریں گے، ہمیں نماز سے چھٹی دے دیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ وہ تو دین ہی کوئی نہیں جس میں نماز نہیں، پھر تو مسلمانوں کا فائدہ ہی کچھ نہیں. لیکن آج کل کے مولویوں کا فتویٰ کیا ہے؟ کہ ہر کلمہ کو مسلمان ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے. حضرت عمر صبح کی نماز سطریں درست کر لی، مسلے پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانے لگے. وہ مجوسی غلام، ایرانی غلام، ممبر کے نیچے آ کر چھپ گیا. انہوں نے قراءت شروع کی، حضرت عمر نے، اس نے خنجر تھا اس کو زہر میں بجھایا ہوا تاکہ اگر وہ لگے، زیادہ کاری نہ بھی لگے، گہرا زخم نہ بھی کرے، تھوڑا سا بھی کرے تو جسم میں زہر جو ہے سرایت کر جائے، آدمی بچ نہ سکے. تین خنجر مارے حضرت عمر کے، پیٹ کاٹ جائے. حضرت عمر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جلدی سے آگے ہو کر مختصر سی نماز پڑھائی. وہ بھاگنے لگا، سطریں خوب مل کر کھڑے تھے، 13-14 آدمی اس نے زخمی کر دیے، جن میں سے 7-8 تو شہید ہو گئے. پھر ایک نے اپنی لوئی اس پر ایسے ڈالی کہ اس کو قابو کر لیا. جب اس نے دیکھا کہ اب میں بھاگ نہیں سکتا، اس نے وہ خنجر اپنے آپ کو مار کر خودکشی کر لی. حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لے گئے، تو کیونکہ نماز ان کی درمیان میں رہ گئی تھی، پہلی رکعت تھی ابھی، اس حالت میں بھی حضرت عمر کو جب ذرا ہوش آئی، ہائے میری نماز، گھر والوں سے کہا مجھے جلدی نماز پڑھاؤ، پتہ نہیں جان نکل جائے، مجھے نماز پڑھا دو. جس کی نماز نہیں اس کا تو دین ہی کوئی نہیں. حضرت عمر اس حالت میں کہتے ہیں کہ جس کی، اب دیکھو ساری عمر کا نمازی اور امام مسلمانوں کا، اب یہ ایک آخری وقت ہے، زخمی ہو گئے، نماز میں زخمی ہوئے، لیکن چونکہ وہ پوری نہیں ہوئی، اب دل میں چڑھا ہے کہ ہائے اگر نماز رہے گی تو دین ہی کچھ نہیں. میرے بھائیوں، یہ تو اسلام کا رنگ ہے. اور جو آج کل ہمارے مولویوں کا حال ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اور یقین جانے جب آگے چلیں گے، خدا کے پاس پہنچیں گے، تو یہ مولوی اتنا بڑا ذمہ دار نکلے گا. آج کل کا مولوی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جن کے فتووں کی وجہ سے، جن کے مسئلوں کی وجہ سے آج کل کے مسلمان غافل. اور اگر یہ بات ہو کہ بے نماز مسلمان ہی نہیں، وہ واجب القتل ہے، تو کوئی بے نماز رہ سکتا ہے؟ چلو اس کو بھی چھوڑ لو، اگر یہ مولوی یہ پابندی کر رہے ہیں کہ بے نماز کا جنازہ نہیں، کوئی بے نمازی کبھی رہے گا؟ لیکن کوئی پرواہ نہیں، بالکل کوئی پرواہ نہیں، نماز تو پڑھے نہ پڑھے، مولوی سے کہہ دو، مولوی جنازہ پڑھا دے گا. کسی کو بھی لے جاؤ، مولوی جنازہ پڑھا دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بڑی پابندی کرتے تھے. کسی نے خودکشی کر لی تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے، کسی کے ذمہ قرض ہو تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے، کسی کے ذمہ قرض ہے تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے. تو سوچئے کیوں نہ لوگوں کے دلوں میں ڈر ہو کہ میں اللہ کے رسول کے جنازے سے معلوم رہ جاؤں. لوگوں کے دلوں میں خوف ہوتا تھا، وہ گناہوں سے بچتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے. ایک کچھ ہجڑے ٹائپ کا اپنے آپ کو عورتوں کی طرح سے کچھ بنا کر ایک دفعہ آپ کے سامنے نظر آیا تو اس نے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس طرح سے بنا پھرتا ہے. فرمایا کہ اسے روکو, یہ بہت برا ہے, اس طرح سے اس کا بننا, عورتوں سے مشابہت پیدا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اسے قتل نہ کر دوں. حضور نے فرمایا کہ نہیں, اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی نمازی کو قتل کروں. مطلب کیا, ابھی اگر بے نماز ہو تو چلو پھر تو قتل ہو سکتا ہے, لیکن جب یہ نماز پڑھتا ہے تو اور گناہ ہے, اس کی اصلاح کی جائے. مطلب نماز کے بارے میں اسی لیے امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی, ان آئمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نماز ہو اسے وارننگ دو, وہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک, ورنہ اسے قتل کر دو. اور امام ابو حنیفہ صاحب اس میں کچھ نرم ہیں, لیکن وہ بھی کافی سختی کی کہ بے نماز ہو تو فرض قائم کر دو, اسے جیل سے نکالو اس وقت جب وہ عہد کرے کہ میں نماز پڑھوں گا, ورنہ اسے قائم نہیں رکھا. تو اللہ نے فرمایا تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ دوست ہے, اس کا رسول تمہارا دوست ہے. کیا میں نے ہوئے اللہ دوست ہے اور اس کا رسول دوست ہے, یہ ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. اور پھر جو مومن ہیں, اور مومن کی تعریف کیا ہے کہ وہ نمازی ہو, وہ زکات دینے والا ہو, اس کے دل میں خدا کا خوف ہو, گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو. کیونکہ خشیت کا یہ تقاضا ہے, خدا کے خوف کا یہ تقاضا ہے کہ وہ گناہ سے بچنے والا ہو. تو آپ دیکھ لیں اپنی سوسائٹی, دیکھو نا قرآن کیسی صفائی کرتا ہے. اس آیت کے بعد کسی مسلمان کی سوسائٹی کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ نے یہ بات بتا دی کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, تیرے دل میں مومن کی محبت, مسلمان کی محبت ہونی چاہیے, یہ تیرے دوست اور یہ تیرے ساتھی ہونے چاہیے. بے دین سے دوستی لگانا میرے بھائیوں, بے دین سے دوستی لگانا اس قدر برا ہے, اس قدر برا ہے جس کی انتہا نہیں. اپنا دین ایمان خراب ہوتا ہے, خدا کا غضب آتا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّهُ, جو جس سے دوستی لگائے گا خدا قیامت کے دن اس کو ان میں ہی رکھے گا, اس کا حشر و نشر جو ہوگا ان میں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اپنی سوسائٹیوں کو بدل دو, بے دینوں سے دوستی نہ لگاؤ, مشرکوں سے, بدعتیوں سے دوستی نہ لگاؤ. جو ملحد ہیں, جن کے سامنے سوائے دنیا کے اور کچھ نہیں ہے, ان سے دوستی نہ لگاؤ. دوستی اس سے لگاؤ جس کے دل میں دین کی محبت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دیندار سے دوستی لگائے گا تو یوں سمجھ لے کہ تو خوشبو والے کے پاس بیٹھ گئے. فرمایا اگر خوشبو والا سخی ہوگا, کھلے دل کا ہوگا, تو تجھے کچھ نہ کچھ خوشبو دے دے گا, تیرے پاس خوشبو ہوگی. چلو اگر وہ بخل بھی کرے تجھے نہ دے, جب تک تو اس کے پاس رہے گا تجھے خوشبو آتی رہے گی, تیرا دماغ معطر رہے. اور برے کے پاس کیسے بیٹھنا ہے اس کی مثال آپ نے فرمائی, جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے, یہ کلیگر کی بھٹی ہوتی ہے, اور وہ کوئلے ڈال ڈال کر چٹ 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 کوئلے کرتے ہیں اور اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. فرمایا برے کی صورت میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھ جانا, بیٹھے گا تو جلے گا, بیٹھے گا تو دھواں تجھے چلے گا, چنگاری گر گئی تجھے آگ لگ جائے گی, جب تک رہے گا تکلیف میں رہے گا. برے کے پاس بیٹھنے کا سراسر سراسر نقصان. اور پھر میرے بھائیوں جب انسان بری صحبت میں چلا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے متاثر ہوگا, دین میں کمزوری آ جائے گی, سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, فرمایا جو دوست بنائے اللہ کو, جو دوست بنائے اس کے رسول کو, اور جو دوست بنائے مسلمانوں کو, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کی پارٹی کا ایک فرد ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ذہن آج کل سیاسی تو بہت ہیں، دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک حزب اقتدار اور ایک اپوزیشن، حزب اختلاف سمجھ لو۔ دنیا میں بھی دو پارٹیاں ہیں، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان، اور یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ ایک اللہ کی پارٹی اور ایک حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میرا کس پارٹی میں نام ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہے؟ اپنے جد و جہد کو دیکھ لو، اپنے دوستوں کو دیکھ لو، تمہارے دوست کیسے لوگ ہیں؟ اگر تمہارے دوست بے دین لوگ ہیں، جن کو دین سے کوئی مست نہیں، جو دین کی دعوت نہیں دیتے، جو دین کی بات نہیں کرتے، تو سمجھ لے کہ تو شیطان کی پارٹی کا فرد۔ اور اگر تیرے دوست نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جو ہر وقت یہ سوچتے ہیں فلاں مسجد بنانی ہے، فلاں مسجد کا کام ہے، فلاں یہ دین کا کام ہے، ہمیں یوں کرنا چاہیے، ہمیں یوں کرنا چاہیے، تو سمجھ لے کہ اللہ کی پارٹی کا آدمی۔ میرے بھائیو، آپ کو دنیا کی پارٹیوں کا اندازہ ہے ہی۔ دیکھیے، بات تو صرف پارٹی کے رکن ہوتے ہیں، پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں، جنہیں آپ سمجھ لیں کہ سلیپنگ ممبر، مردہ تھا، کبھی بلا لیا تو آ گیا، لیکن پارٹی کا سرگرم رکن نہیں، ورکر نہیں، اس کی پارٹی میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ اور ایک ہوتا ہے ورکر، جو سرگرم ہوتا ہے، پارٹی کی عزت اور ذلت کا اسے ہر وقت خیال رہتا ہے، خرچ کرتا ہے تو بے پرواہ ہو کر، کام کرتا ہے تو اسے گھر کا کام بھی یاد نہیں رہتا۔ ایسے کو وہ فٹافٹ منتخب کرتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، اونچا لاتے ہیں، اس کو پارٹی کا قائد بناتے ہیں۔ حضرت صدیق، یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ امت میں سب سے بڑا درجہ حضرت صدیق ہے، اور یہ درجہ ان کو کیوں ملا؟ ان کے کاموں کی وجہ سے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، حیران ہوں گے کہ لوگ ہجرت کر کے، مومن ہیں، پکے مومن ہیں، کافر ان کو تنگ کرتے ہیں، وہ تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں، کوئی حبشے جا رہا ہے، کوئی مدینے جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، سب جا رہے ہیں۔ حضرت بکر صدیق بھی تیار ہوئے کہ میں بھی چلا جاؤں، ہجرت کر جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نہیں، تو میرے ساتھ جائے۔ آپ اندازہ کر لیں، سب سے پہلے جب آپ نبی بنے، آپ پر وحی نازل ہوئی، فسدا بما تو مرو، اے نبی کہہ دے جو اللہ نے تجھے حکم دیا ہے، فرمان نہ کر۔ تو ظاہر ہے کہ مکے کے لوگ بڑے اکھڑ، بڑے سخت، حضرت صدیق ہمیشہ ساتھ رہے کہ کوئی اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب کبھی آپ پر مار پڑنے لگتی، فوراً آگے ہو کر لوگوں کو اپنے اوپر لگا دیتے اور حضور کو چھپا دیتے، ایسی بڑھ کر بات کرتے کہ لوگ کہتے اسے پکڑو، یہ شرارتی، حضرت صدیق پر پل پڑتے اور اللہ کے رسول کو یہ بچا دیتے۔ یوں آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے عقیق دیکھنا ہو، عقیق سے میں نے کیا ہے، جو دوزخ کے عذاب ہے، دوزخ نہیں اس کو کبھی بھی ملے گی۔ ابوبکر کو دیکھ لو، یہ عقیق تھا۔ اور صدیق، جب آپ کو معراج ہوا اور آپ نے کہا کہ میں آسمانوں پہ گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے دوزخ کی سیر کی، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں پورا یہ سارا سفر کر کے میں واپس آ گیا، تو کافر جو تھے وہ آپ کی دوسری باتوں کو نہیں مانتے تھے، یہ بات
جو واقعتاً بڑی محیر العقول ہے, عقلوں کو حیران کرنے والی, وہ اس کو کب مانتے؟ اور چونکہ حد وقت حضور کی ہر بات کی تصدیق کیا کرتے تھے, ان سے ہی ٹکر ہوتی تھی, ان سے آ کر ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ اب تو بتا, پہلے تو کبھی مانا ہی نہیں, اب تو بتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے. تو حضرت صدیق نے کہا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے تو بالکل ٹھیک کہتا ہے. اللہ کے رسول نے اس وقت ان کا نام صدیق رکھا. صدیق کے معنی یہ نہیں کہ سچ بولنے والا, صحابی سارے سچ بولتے تھے, جھوٹ بولنے والا کون تھا؟ صدیق ایک ایمان کا مقام ہے جو نبی کے سب سے قریب ہے. نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیق جتا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. صدیق کے بعد نبی ہوتا ہے اور نبی سے نیچے صدیق ہی ہوتا ہے, اور صدیق کا درجہ سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے امت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو صدیق کہا, اور اس کی تعریف قرآن کرتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. جن کا ایمان بہت ہی کامل ہوتا ہے صدیق وہ, اور اس لیے حضرت صدیق کو صدیق کہا. پھر ساتھ گئے, سفر سارا کیا, مدینہ پہنچ گئے. وہاں جب پہنچے مدینہ کے لوگ منتظر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ سادہ, آپ کے پیروں کو دیکھ لو, کبھی پیر مریدوں میں چھپا رہ سکتا ہے؟ پیر تو دور سے نظر آتا ہے, اس کی گدی, اس کی پگڑی, اس کے کپڑے, اس کے پیچھے پیچھے ان کا لوگوں کا چلنا اور یہ وہ انداز سارے کے سارے. جب وہاں جا کر ٹھہرے, بیٹھ گئے, تو حضرت صدیق نے اندازہ کیا کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کون ہے. اور یہ ساتھی کون کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے حضور کو کپڑا تان کے. میں خادم ہوں, یہ نبی, یعنی میں آپ سے یعنی عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جس کو اونچا مقام ملتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جو جتنے دین کی خاطر قربانی دیتا ہے. نہ وہ وقت کو دیکھتا ہے, نہ وہ پیسے کو دیکھتا ہے. 40,000 کا کیش جب ہجرت کو گھر سے نکلے حضرت صدیق ساتھ لے کے, تو پتہ نہیں کہاں ضرور کیا پڑ جائے. حضرت صدیق کا باپ جب اس کو یہ پتہ لگا کہ وہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر چلا گیا ہے, اس کو یہ ڈر ہوا کہیں پیسہ تو سارا نہیں لے گیا, ہمیں ننگ کر گیا, پیچھے ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو. حضرت صدیق کی بیٹی حضرت اسماء جو حضرت عائشہ سے 17-18 سال بڑی تھی, ان سے پوچھنے لگا کہیں پیسہ تو نہیں لے گیا سارا؟ حضرت اسماء کہنے لگی نہیں, انہوں نے ایک چاٹی سی تھی, وہ نابینا ہو گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے, ایک مٹکا سا تھا اس کو اس میں چھپکیاں ڈال دی. ان کو پتا تھا کہ ابا دادا ابا پوچھے گا, اس میں چھپکیاں سی ڈال دی. ان کو کھکرا کے تو کہا کہ نہیں پیسہ تو سارا یہی پڑا ہے, دادے کو یوں دھوتے میرے. اب دیکھو چالیں ہم بھی کرتے ہیں, فریب لوگوں کو ہم بھی دیتے ہیں, لیکن ہمارے فریب میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ یہ دین کی خاطر ہے اور وہ دنیا کی خاطر ہوگا. اب آپ دیکھ لو, پھر اللہ نے نصیب کی کیا کیا, ساتھ رہے آپ کے زندگی بھر, اور اس کے بعد پھر جب فوت ہوئے تو آپ کے ساتھ دفن ساتھ ہوئے. آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ خطبہ دیا, اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ خطبہ دیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر. میں نے جتنے بھی لوگ ہیں, لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کہ میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دوں, کسی کا کوئی احسان میرے ذمہ نہیں رہا کہ جس کا میں نے بدلہ نہ چکا دیا ہو. صرف ابو بکر کا حق مجھ پر اتنا ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں چکا ہوں. چنانچہ آپ نے فرمایا مسجد میں جتنی کھڑکیاں دروازے کھلتے ہیں مسجد نبوی میں سب بند کر دو ہمارے ابو بکر کے دروازے، کیونکہ لوگ حضرت علی کا بھی دروازہ ادھر کھلتا تھا اور بھی بہت سے صحابہ کا دروازہ کھلتا تھا، فرمایا جتنے دروازے اور کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھلتی ہیں آپ نے اپنے اس خطبے میں کہا جو پانچ دن پہلے کیا تھا، سب بند کر دو سوائے ایک ابو بکر، اور اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوگا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوگا، باقی سب دروازے بند، صرف ابو بکر جو ہے وہی خلیفہ ہوگا۔ آپ ان کے حالات پر کر دیکھیں، پھر کسی اور کے حالات پر کر دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جس نے جتنا کچھ کیا اسلام کی خاطر، مال، اپنی جان کی قربانی، لیکن ان میں بلبلے، اللہ کے رسول مدینے چلے گئے تو ایک رات آپ نے دیکھا کہ باہر ہتھیار کھڑک رہے ہیں، باہر ہتھیار کھڑک رہے ہیں، آپ کو کیونکہ یہودیوں کا بھی خطرہ تھا، یہودی بہت بڑے دشمن تھے، آپ کو خیال ہوا کہ پتہ نہیں کون ہے جو یہ ہتھیاروں کی آواز آ رہی ہے، باہر نکلے پتہ کیا تو دیکھا کہ آپ کا ایک صحابی پہرا دے رہا، اور خود بغیر حضور کے کہے بھی تو آیا ہے کیا بات ہے، کہ یا رسول اللہ میرے دل میں گھر میں خیال آیا کہ میں اپنا سویا رہوں اور اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو میری زندگی کا کیا فائدہ، آگے پہرا دے رہا۔ آپ خیبر فتح کر کے واپس آ رہے تھے، حضرت صفیہ یہودی سردار کی بیٹی اور سردار سے اس کی شادی، ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، خیبر کی فتح میں وہ بھی پکڑی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باپ بھی قتل ہو گیا، اس کا خاون بھی قتل ہو گیا، اس کے قریبی رشتے دار بھی قتل ہو گئے، تباہی ان کے گھر کی ہو گئی ساری۔ آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر دیا، راستے میں تھے، ٹھہرے، رات گزری تو حضرت ابو ایوب انصاری آپ نے کیا دیکھا کہ پہرا دے رہے، آپ اپنے خیمے میں ہیں اندر، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری باہر پہرا دے رہے، آپ نے جب اس کی ہتھیار کی آواز سنی کہ وہ پتھر پر کھڑک رہا ہے تو آپ باہر نکل پوچھا کون ہے، تو دیکھا کہ ابو ایوب انصاری ہے، ارے بھی تو کہ یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جس عورت سے آپ نے شادی کی ہے اور جو اس وقت آپ کے خیمے میں ہے، اس کا باپ بھی ہم نے مار دیا، اس کا خامد بھی ہم نے مار دیا، اس کے بھائی بھی قتل ہو گئے، اس کا سارا خاندان اور قبیلہ قتل ہو گیا، یہ آپ کے پاس ہے، میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں کوئی حرکت نہ کر دیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی سازش ہو، کسی کو بلائے، کوئی حملے کی سوچ بن جائے، اس لیے مجھے چین نہ آیا، میں پہلے بڑا کھڑا ہوں۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے مقامات حاصل کیے ہیں یا اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ قرآن میں کیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا یا مجھ سے راضی ہو گیا، تو میرے بھائیوں وہ نہیں تھے جو صرف کبھی آئے نماز پڑھ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ ان کو جماعت کی عزت کا خیال، نہ ان کو جماعت کی ذلت کا خیال، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، بس اپنا وقت گزار رہے ہیں، کما رہے ہیں، لکھ پتی بن رہے ہیں، کروڑ پتی بن رہے ہیں، آئے آتن مال پر تو چلے گئے، اللہ کا خیر صلی اللہ۔ جتنے آپ اللہ کے قریب آئیں گے، اللہ کے دین کے سپاہی بنیں گے، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی ہر چیز کو اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، اتنا اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا، اللہ کے نزدیک آپ کا درجہ ہوگا اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ اب دو بج گئے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے، میں نے جو بات چھیڑی تھی وہ یہ تھی، اب آئندہ ہم ایک دو جمعے یہ تجربہ کریں گے، ہم اصل میں جمعے کو لمبا کرتے ہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو نئے نئے آتے ہیں، کہ وہ آ کر کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ ہدایت کا سامان بن جاتا ہے، لیکن جمعے میں دیر ہو جاتی ہے، جو پرانے ہیں جسے پٹے وہ تو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ تم ابھی کیا جا رہا ہے اور کیا سن رہا ہے, جا کر نماز میں شریک ہو جائیں گے. اور جن کو جو نئے ہیں, جن کو زیادہ کچھ خیال نہیں ہے, ان کو پھر جہاں چبہ مل جائے. اگر مثلا ہم جلدی ختم کر دیں گے وہ اس مسجد میں چلے جائیں گے, وہ تو کہتے ہیں نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے. اب یہ امتیاز پیدا ہونا کہ ہر نماز نماز نہیں, نہ ہر زن زن است, ہر مرد مرد, ارے جیسے ہر عورت عورت نہیں, ہر مرد مرد نہیں, خدا پنج انگشت یکساں نہ کر پانچ انگلیاں برابر نہیں. ایک نماز سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی, ایک نماز بدتوں والی, ایک نماز ٹھونگے ٹھنگے, ایک نماز لوگوں کی بنائی ہوئی خود ساختہ نماز. انہیں یہ امتیاز نہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں جہاں مسجد نماز پڑھ لو, ہر امام کے پیچھے جہاں مسجد نماز پڑھ لو. میرے بھائی جو ٹکسالی چیز ٹکسالی ہوتی ہے, کھڑی چیز کھڑی ہوتی ہے, اور کھوٹی چیز کھوٹی ہوتی ہے, اگر کے شکل میں دونوں ایک. اب سو کا نوٹ جاری ہو تو بھی ظاہر سو کا نوٹ ہے, اصلی ہو تو بھی سو کا نوٹ ہے. بالکل اسی طرح سے ہی آپ سمجھتے ہیں یہ بھی نماز وہ بھی نماز, کیا فرق. لیکن جو کاریگر ہے وہ دیکھتا ہے کہ اصلی میں سو کا نوٹ ہو, وہ ایک نکیل سی ہوتی ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے. پھر کوئی اور نشانی ہو اس کو دیکھتا ہے. سونا ہو وہ اس کو ٹچ اسٹون پر, وہ جو کسوٹی ہوتی ہے اس پر اگر کر دیکھتا ہے کہ یہ کھڑا ہے. اور جو ظاہر ہوگا وہ کہے گا چل گیا ہے سونا ہی ہے, حالانکہ روز روز بھی تو بہت چمکتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ تمیز عقل والے کو ہوتی ہے, اور جب انسان میں یہ تمیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ پوری امید ہے کہ وہ یہ نہیں کہ جہاں دیکھا کھڑا ہو گیا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ نماز کون سی نماز, آیا محمدی نماز یا حنفی نماز. آپ نے بسوں میں دیکھیں گے دو آنے چار آنے آٹھ آنے کی جو حنفی نماز ملتی ہے, آٹھ آنے کی حنفی نماز مل جاتی ہے, وہ حنفی فقہ کے مطابق ہوتی ہے. اور محمدی نماز جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یوں پڑھا کرتے تھے, آپ کا یہ طریقہ تھا. دنیا میں میرے بھائیو یہ اختلاف اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کا ٹیسٹ لے سکے. آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کا یہ نظام کیسا عجیب ہے کہ ہر کھڑی چیز کے ساتھ چھوٹی چیز اللہ نے رکھی, بندہ اللہ کھوٹ تو مٹا دیتا نہیں. اگر اللہ کھوٹ پر مٹا دیتا تو کھڑی کی قدر کیا ہوتی اور تمہارا امتحان کیسے ہوتا. اللہ جہاں اپنی دکان کھولتا ہے محمدی دکان, وہاں اللہ اور بھی دکانیں کھول دیتا تاکہ سودا لینے والے کا امتحان ہو جائے کہ اس کو تمیز ہے, اس کو عقل ہے, اس میں دینی شعور ہے, اس کو کھڑے کھوتے کی پہچان ہے. اور اگر وہ کہے جب گھوڑا سب برابر ہے وہ پھر گیا برباد ہو گیا, بے شک نمازی ہو یا کچھ. اور اگر اسے یہ پہچان ہے کہ کھڑی چیز یہ ہوتی ہے اور چھوٹی چیز یہ ہوتی ہے. میرے بھائیوں خوب سمجھو, جس عمل پر جس مسئلے پر محمدی مہر نہیں وہ مسئلہ نہیں وہ تسرا ہے. تو یہ آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو یہ ایمان بناؤ, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ تمہارا وہ کام دینی ہوگا, وہ کام تمہارا اللہ کو پسند ہوگا جس پر محمدی مہر ہو. اور اگر آپ نے مولویوں کی شکلیں دیکھی کہ جی وہ بھی مولوی ہے, وہ بھی مولوی ہے, اس کے بھی داڑھی ہے, اس کے بھی داڑھی ہے, تو پھر کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہ ہو. یہ امتیاز, یہ شرور کہ فلاں فلاں ہے, فلاں فلاں ہے, یہ امتیاز, یہ شعور پیدا کرنا انتہائی اشد ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کا ایمان کبھی درست نہیں ہوتا, کبھی صحیح نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو آج کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ جب اسلام میں اقتدار شروع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسلامی انقلاب لانے والے لوگ لائے گا, ان کا کردار کیا ہو. آج کی آیتیں جو تھیں ان میں یہ بیان کیا گیا ہے, تو ان کو ذرا سن لیجیے گا, بہت دیر سے آئے ہیں. ہاں تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اب ہم آئندہ دو تین جمعے یہ پریکٹس کریں گے کہ ہم دو بجے ختم کر دیں تاکہ ہم بھی جلدی فارغ ہوں اور جمعہ بھی اول وقت پر ختم ہو جائے. اور ہم یہ لیٹ جو کرتے ہیں, دیر کرتے ہیں, ان نو واردوں کی وجہ سے جو ابھی پختہ نہیں ہوئے, جن میں ابھی وہ تمیز, وہ صحیح شعور پیدا نہیں ہوا, اس لیے کہ چلو وہ آتے ہیں اور کچھ سن لیتے ہیں. اور مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ پڑھا لکھا آدمی آئے ہماری مجلس میں اور ہماری تقریر سنے اور ہلے گا, اس کے اندر حرکت نہ پیدا ہو. انشاءاللہ اللہ جی, یہ میری تاثیر نہیں, یہ حق کی تاثیر. حق حق ہے, حق کہو ہر بات کتنی بھی بھاری کیوں نہ ہو, وہ بالکل جیسا کہ کوئی چیز گھستی چلی جاتی ہے, اس طرح سے حق جو ہے وہ اثر کرتا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے, یہ کیا اپیل نہیں کرتی کہ جب ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو ہم ہنسی کیوں؟ ہم بہادر جن کو ہم نے آگے کیا اور بنایا. اللہ کہتا ہے دیکھو دین کا میں ذمہ دار ہوں, دین کا انترام, دین کا اہتمام, اس کا انتظام میں کرنے والا ہوں. میں نے صرف ایک شخص کو مقرر کیا ہے اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف ان کی پیروی کی جائے, ان کی اتباع کی جائے, ان کے نقشے قدم پر چلا جائے, بس یہ اسلام. اور اگر تم نے اپنے نئے نئے فرقے بنا لیے, نئی نئی چیزیں بنا لی, تو ان کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, ان پر کوئی نمبر نہیں ملے, سب معاملہ بالکل ختم ہے. تو اس لیے ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں تاکہ ہم یہ دو تین جمعے یہ دیکھیں کہ اگر یہ کام ہو جائے تو ہم جلدی ختم کر دیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بے دینی کا دور شروع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے جو لوگ لائے گا وہ کیسے ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمانوں, من یرتد منکم عن دینہ, جو تم میں سے اپنے دین سے منحرف ہو جائے, مرتد ہو جائے, بے دین ہو جائے, تو پھر انقلاب لانے والے, تمہیں سیدھا کرنے والے, تمہاری اصلاح کرنے والے کون لوگ ہوں, ان کا کردار کیا ہوگا؟ پہلی بات, فصوف یات اللہ بقوم یحبہم و یحبونہم, کہ وہ اللہ سے پیارے ہوں گے, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. وہ لوگ آ کر یہ کام کریں گے. اور یہ ہوا کبھی تاریخ میں؟ جو بھی پڑے ہوئے ہیں ایسے تک بھی خلاف کے راستہ جنہوں نے پڑھی ہے, فتنہ ابتدار کس کے زمانے میں ہوا تھا؟ حضرت صدیق کے زمانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, عرب مرتد ہو گئے, سوائے حجاز کے باقی سب لوگ جو ہیں, یمن بچ گیا, حجاز بچ گیا, باقی سب طرف ارتداد ہی ارتداد تھا, لوگ مرتد ہو گئے. پھر کون لوگ تھے جنہوں نے معاملے کو سیٹ کیا, پھر درست کیا؟ وہ حضرت صدیق اور صحابہ. حضرت کے صدیق کہنے لگے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں پہلے ان کو سمجھایا جائے, اگر وہ باز آ جائیں تو ٹھیک, ورنہ تلوار صفائی. حضرت عمر نے کہا کہ اے ابوبکر نبی, ایسا نہ کرو, یہ ٹھیک نہیں. حضرت علی نے کہا کہ سختی نہ کرو, نرمی. حضرت صدیق اکیلے اور ان کے جو مشیر تھے اس وقت, ان کی رائے اس کے خلاف. بحث ہوتی رہی, حضرت صدیق نے اپنے عزم کا اظہار کیا, اپنے غلام سے کہنے لگے کہ میری اونٹنی نکال, کوئی جائے نہ جائے, میں جاؤں گا جا کر جہاد کروں, میں مر جاؤں, مجھے جدے کھا جائیں, کیلے مجھے کھا جائیں, کتے میرا گوشت کھا جائیں, میں کبھی نہیں کروں گا, جب اقتدار ہو جائے گا تو میں تلوار ضرور اٹھاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا, مجھے معلوم ہوا کہ ابوبکر کے مقابلے کا کوئی نہیں. واقعتاً صحیح خلیفہ اللہ کے رسول کا یہی. چنانچہ حضرت صدیق کے ساتھ حضرت عمر مل گئے, حضرت علی مل گئے, سارے مل گئے, صحابہ کی رائے ایک ہو گئی. کیونکہ ان آیات میں اللہ نے جو خطے بیان کی تھی, یہ جو صحابہ کا اختلاف ہوا تھوڑا سا, یہ اللہ نے ظاہر کیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں آیتوں کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. دوسری بات عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، آپس میں مہربان، آپس میں نرم، اور کافروں پر انتہائی سخت. اور آج کل کا مسلمان مسلمان کا خون پیے گا اور انگریز کو خون دے گا، تو یہ غلط بات ہے. دیکھ لو ہمارے دفتروں میں کوئی نیم کوئی لیڈی آ جائے منٹ میں کام ہو جائے، کوئی ہمارا دفتری، کوئی ہمارا کلرک، کوئی ہمارا سپرنٹینڈنٹ، کوئی ہمارا ڈائریکٹر کیوں نہیں کرے گا، وہ جو چاہے کروا دے. کافر سے اتنے معروف، ان کا اتنا لحاظ، اور مسلمان آ جائے کوئی وہ لگ پلنگ ہے جو اس کی کام ہے، یہ ترقی کر جائے، اس کا کام ہو جائے. سو اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، اس کا کام نہ ہو. ایسے لوگوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا عزلہ بنا المؤمنین عزت بنا الکافرین. دیکھیے اللہ کے اصول جیسا کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے. اور قرآن انک لعلی خلق عظیم، اے نبی تیرے خلق کے کیا کہیں، بہت عظیم خلق کا تو مالک. لیکن کبھی آپ نے سنا اللہ کے رسول کی بات کبھی آپ نے سنی؟ دیکھو کتنی سخت ہے. آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، جب تم بازار میں سے گزرو، گلی میں سے گزرو، سڑک پر سے گزرو، تو کافر جو ہے تمہیں دیکھ کر ڈر کر ایک طرف ہو سکتے. روح الا اذیت ہی، اس کافر کو مجبور کر دو کہ وہ تمہارے سامنے نہ آئے بلکہ ایک طرف ہو کر چلے کہ مسلمان صاحب جا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا تھا؟ نہیں بھاگ صاحب آ گیا، صاحب آ گیا، دام نکل گیا. دیکھو کتنا عورت ہے. اللہ کے رسول جیسے اخلاق والا شخص، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ روح الا اذیت ہی، اس انداز سے تمہیں سڑکوں پہ گزرنا چاہیے، گلیوں میں گزرنا چاہیے، اس حیبت سے، اس روح سے، اس انداز سے کہ کافر جو ہے وہ تمہیں دیکھ کر ایک طرف پٹک جائے، دب جائے، تمہارے سامنے اس کو جرت نہ ہو تم سے. لیکن آج کل تو مسلمان دیکھ لو، معمولی سی بیماری آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ سوائے لندن کے میرا کہیں علاج ہو سکتا ہی نہیں. دوڑ دوڑ کر ان کی گود میں جاتے ہیں. اور یہ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے کبھی آپ توقع نہ کریں کہ یہ اسلام لے آئیں گے یا ان سے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. اس قسم کے بزدل لوگ، کفر پسند لوگ، ان سے کوئی توقع نہیں. فرمایا عزلہ تنا المؤمنین عزت تنا الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں محنت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ کیا جہاد کرتے ہیں؟ ارے کبھی تو اپنے ایمان کو چیک کر لیا کرو، جائزہ لے لیا کرو کہ آخر کل کو جب فرشتہ جان نکالے گا. دیکھیے پہلوان جب کشتی لگتے ہیں، پہلوان ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنی جان. جب انسان کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے اور فرشتے ہاتھ ڈالتے ہیں، مرنے والے کو فرشتے کے ہاتھ ڈالنے سے باسطو ایدیہم، جب وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا. میرے ہاتھ ڈالنے والا کون ہے؟ دوزخی فرشتے ہیں یا جنتی فرشتے ہیں؟ اسی وقت اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیو، کیوں ہم اس کی فکر نہیں کرتے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ ارے ایمان اس کا نام ہے کہ آپ آخر سے غافل ہوں. جو آخر سے غافل ہے اس کے ایمان نہیں ہے. جس کو آخر یاد ہے ایمان اس میں، جو آخر کی فکر کرتا ہے ایمان اس میں، جس کو آخر یاد نہیں اس میں ایمان بالکل نہیں. تو فرمایا وہ اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں. محنت کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے دل سے پوچھا کریں کہ میں نے دین کا کیا کام کیا ہے، کہ میں نے دین کا کیا کام کیا ہے. صرف نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا یا نہ پڑھی، گھر میں پڑھ لی، دکان پر پڑھ لی، کسی اور جگہ پڑھ لی، نماز اٹھے لی، ایک عادت پڑی ہوئی تھی اپنے پوری کر لی. اس سے اسلام کو کیا خیال پہنچتا ہے؟ اور پھر تمام یہ ہے نماز شیعہ نہیں پڑھتے, نماز بریلوی نہیں پڑھتے, نماز مرزائی نہیں پڑھتے. اگر نماز مطلق کوئی حیثیت رکھتی ہو توجہ سے سنیے گا, بڑی سخت بات ہے. اگر نماز مطلق کوئی حیثیت رکھتی ہو تو نماز کو شیعہ بھی پڑھتا ہے, نماز کو بریلوی بھی پڑھتا ہے, نماز کو مرزائی بھی پڑھتا ہے, نماز کو عیسائی بھی پڑھتا ہے. میرے بھائی سوچو کہ نماز کا مقام کیا ہے, نماز کی حیثیت کیا ہے. نماز بعد میں ہے, پہلے اللہ سے دوستی. نماز بعد میں آتی ہے, پہلے اللہ سے معاہدہ ہے. اگر آپ کا اللہ سے معاہدہ صحیح نہیں ہے, وہ دل سے نہیں ہے, آپ اللہ کے نہیں ہوئے, تو نماز کیا کرے گی؟ جیسے مرزائی کا کچھ نہیں کرے گی, مرزائی کو نماز کو فائدہ دے گی؟ اپنے دل سے پوچھ لیں. اگر آپ بھی نماز پڑھتے ہیں اور صرف نماز کو ہی آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے, تو نماز مرزائی کو فائدہ دے گی؟ نماز میں آپ کہیں گے جی فائدہ تو نہیں دے گی. کوئی پوچھے کیوں فائدہ نہیں دے گی, کہ جی اس کا تو عقیدہ ٹھیک نہیں. آگے نا بات سے کہ اگر تیرا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں تو نماز تجھے بھی فائدہ نہیں. یہ اصول مان لیا نا آپ نے کہ نماز تب فائدہ دیتی ہے اگر عقیدہ پہلے صحیح نہیں. میرے بھائیوں یہی باتیں ہیں سمجھنے کی اور یاد کرنے کی, اور ہم یہی بار 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 دہرا دہرا کر یہ کہتے ہیں کہ رسمی سے مسلمان بننا چھوڑ دو. آئے صبح پڑھ لیا, آئے نماز پڑھ لی, چلے گئے, کوئی انقلاب کوئی تبدیلی آپ کے اندر آئے, کسی چیز کو آپ کھولیں. کیوں؟ کہ میری اللہ سے دوستی ہو گئی ہے, میں اس کو روز ملنے جاتا ہوں, پانچ دفعہ اس سے ملتا ہوں, اور اس کام سے اللہ ناراض ہے, اب میں اس کو چھوڑتا ہوں. اور اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ گناہ کا کام بھی کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, تو آپ کی نماز کو اللہ کہاں قبول کرے گا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اپنی نماز سے پہلے, اپنے روزے سے پہلے, اپنی کسی اور بیٹی کے کام سے پہلے, قربانی سے پہلے, اور اللہ نے صاف یہ قرآن کی آیت ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ کس کی قبول کرتا ہے؟ جو متقی ہے, جس کے دل میں میرا ڈر ہے. جس کے دل میں میرا ڈر نہیں, میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں. تو اس لیے اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو, اور پھر اس کے بعد نماز کی اور باقی چیزوں کی کوشش کرو. آخر دعوانا ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو, آدمی جس غرض کے ساتھ اللہ کی مجلس میں آتا ہے, مسجد میں آتا ہے, یا کسی درس میں, یا کسی واعظ میں, جمعے میں آتا ہے, تو اس کو وہی ملتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے آدمی مسجدوں میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم چندہ مانگ لیں, کیونکہ لوگ وہاں زیادہ جمع ہوں گے. ان کو کوئی غرض نہیں کہ دین کیا ہے, کیا بات کہی جا رہی ہے, یہ کیا کہتے ہیں, یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آدمی کو اللہ کے گھر میں آ کر حج کے موقع پر ایک آدمی مانگنے لگا. ایک سائل تھا, حج کے موقع پر مانگ رہا تھا. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے بندے, اس موقع پر تو پیسے مانگتا ہے, اس موقع پر تو پیسے مانگتا ہے, یہ موقع پیسے مانگنے کا ہے؟ حضور کے پاس ایک وفد آیا, مسلمان ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب وفد جاتا تو ان کو ان کے ساتھ احسان سلوک کرتے, کچھ نہ کچھ ان کو غلہ یا کوئی چاندی یا سونا یا کوئی اور چیزیں آپ ان کو دیتے. تو آپ نے بتایا کہ تم سب آ گئے تو تم میں سے کوئی باقی بھی ہے؟ ان کا, یا رسول اللہ, ہمارا ایک نوجوان چھوٹا ہے جس کو ہم پیچھے سامان کے پاس بٹھا کر آئے ہیں. فرمایا اچھا اس کو بھی بلاؤ. آپ نے اس کو بلایا, ابھی تو نہیں آیا. کہنے کا یا رسول اللہ یہ لوگ تو کچھ لینے کے لیے آئے ہوں گے یا انہوں نے یہ لے لیا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے دیا. میرا خیال یہ تھا کہ یہ سب جو کچھ لینا ہے لے کر آ جائیں, میں بعد میں آپ کے پاس جاؤں گا. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھ میں تناؤ پیدا کر دے کہ میں کبھی کسی سے کچھ لوں نہیں. یعنی لوگ آپ سے آ کر پیسے لیں, آپ سے دین لینا چاہیے, آپ سے دعا کروانی چاہیے جو کہ سب سے قیمتی ہے اور جس کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیو, جتنا دنیا سے آدمی استغنا برتے گا اللہ اس کی غربت دور کر دے گا, اور جو جتنا دنیا کی طرف لپکے گا اتنا خدا اسے غریب کرے گا اور ذلیل کرے گا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے قطعاً کہ کوئی آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے, کسی سے مانگے, کچھ ایسا کرے. یہ چیز آدمی کو ذلیل کرنے والی ہے اور اللہ کو بالکل ناپسند ہے. اللہ
اصل میں جس اسٹیشن ماسٹر سی اور تنخواہ نال گزارا نہیں سی، انہیں آخر قبر بناؤ گڈی خوب چلے گی. نظم دلوان ہے جالی پیر. اول حمد خدا دی کہیے ہر دم اس دے شاکر رہیے، اول حمد خدا دی کہیے ہر دم اس دے شاکر رہیے، خالق سب دا جو رحمان پڑھ کے ویکھ ذرا قرآن. اول حمد خدا دی کہیے ہر دم اس دے شاکر رہیے، خالق سب دا جو رحمان پڑھ کے دیکھ ذرا قرآن. او پھر درود نبی دے پڑھیے تابے اداری اس دی کریے، پھر درود نبی تے پڑھیے تابے اداری اس دی کریے، رل مل سارے جنت وڑیے مدنی پیر نبی سلطان، اس کو بس توں ہو قربان. کئی جاہل پیر ملنگ لٹیرے پوندے وال مریداں پھیرے، کئی جاہل پیر ملنگ لٹیرے پوندے دے وال مریداں پھیرے، کھاندے حلوے مرغ بٹیرے کر دن کونڈا جس کر جان، قوم دی روٹی کرن بیران. کئی جاہل پیر ملنگ لٹیرے پوندے وال مریداں پھیرے، کھاندے حلوے مرغ بٹیرے کر دن کونڈا جس کر جان، قوم دی روٹی کرن بیران. تے کئی اگلے کمرے دے وچ بیندے اوتھے ایش بہاراں لیندے، کئی اگلے کمرے دے وچ بیندے اوتھے ایش بہاراں لیندے، او کدھر گئی مرید نی کہندے آمن لتاں پیر تبان، چاہی دہن ٹمب کخان دیکھو ماری مت شیطان. راتی خواب بابو نو آئی اٹھ سویرے قبر بنائی، او واقعہ نواں اکاڑے اندر بولیا کوڑے وچ کلندر، اے واقعہ نواں اکاڑے اندر بولیا کوڑے وچ کلندر، لتا ایتھے تے سر جلندر. اے واقعہ نواں اکاڑے اندر بولیا کوڑے وچ کلندر، لتا ایتھے تے سر جلندر. بابے میر شولی سدان دیکھو ماری مت شیطان. راتی خواب بابو نو آئی اٹھ سویرے قبر بنائی، راتی خواب بابو نو آئی اٹھ سویرے قبر بنائی، اور گڈی مشرکا خوب چلائی دولت لگ پیا بادو آن، کھا کھا سنڈے پل دے جان. جد میں دیکھی قبر دی ٹھیری پوچھیا اے سرکار ہے کیڑی، جد میں دیکھی قبر دی ٹھیری پوچھیا اے سرکار جے کیڑی، کہندے ساری ایسن بیڑی مشرک دا اے دین ایمان، دیکھو ماری مت شیطان. او دور کتے لے جاندا میں نہیں تہمت کسے دلاندا میں نہیں، دور کتے لے جاندا میں نہیں جھوٹی گل سناندا میں نہیں، تہمت کسے دلاندا میں نہیں، اگتے سن ول کرو دھیان تازے سب دے ہون ایمان. میں کیا قبر دے اندروں بالکل خالی آمن بن بن کئی سوالی، قبر دے اندروں بالکل خالی جے اعتبار نہیں تے اٹھ کے ویکھ لو نہیں تے سانو واپس اٹھن دی اجازت دو.
اور میں کیا قبر دے اندروں بالکل خالی آمن بن بن کئی سوالی، تو میں آسمان کو گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے دو بکر پنگڑے پان، دیکھو ماری مات.